بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے، میں ہوں ساجد رضوی، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ۔ اس سے قبل کے پروگرام کا آغاز کریں، عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج عید الاضحیٰ کا تہوار اسلامی جمہوریہ ایران میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور اب آتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ زاویہ نگاہ میں ہمیشہ ہم گزشتہ ایک ہفتے کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں، اور کسی ایک اہم موضوع کے تحت ہم اپنے معزز مہمان کو اسٹوڈیو میں بھی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی ہم نے ایسا ہی کیا ہے، انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو آئیے ملاحظہ فرمائیے آج کے پروگرام زاویہ نگاہ کے موضوعات۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے، انشاءاللہ اگر وقت ملا تو بلوچستان کے سیاسی حالات اور واقعات اور کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکوں کی صورتحال کا بھی ہم جائزہ لیں گے، اور اس سلسلے میں پاکستان کے کسی سیاسی امور کے ماہر کے خیالات اور تاثرات آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے آج کے پروگرام کے آغاز میں ملاحظہ فرمایا، اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار جناب علی شمخانی ایک وفد کے ہمراہ پچھلے دنوں شام اور لبنان کے دورے پر گئے، اور انہوں نے ان دونوں ملکوں کے حکام اور حکومتوں اور عوام کو اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے ہر طرح کی سیاسی حمایت کا یقین دلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی امور میں بھی اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے انہیں مکمل تعاون کا یقین دلایا گیا۔ اس سلسلے میں ہمارے تجزیہ نگار نے ان کے دورے کے تناظر میں جو تبصرہ تحریر کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔
ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے گزشتہ دنوں لبنان اور شام کا دورہ کیا اور مذکورہ ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات اور گفتگو کی۔ ان کا یہ دورہ ایران کی اصولی پالیسیوں کا حصہ ہے، جس میں خطے کے ملکوں میں امن و استحکام اور تحریک مزاحمت کی حمایت کرنا شامل ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے بیروت میں لبنانی فوج کے لیے ایران کی دفاعی امداد کو آگے بڑھانے کے معاملے پر بات چیت کی۔ انہوں نے لبنان کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے سامنے واضح کیا کہ لبنان کا امن و استحکام تہران بیروت تعاون میں ایران کی ریڈ لائن ہے۔ خطے میں تحریک مزاحمت کی حمایت کرنا بھی ایران کی اسٹریٹیجک پالیسی کا حصہ ہے، جبکہ ایران اسلامی تحریکوں کے درمیان اتحاد اور علاقے کے ملکوں میں امن و استحکام پیدا کرنے کی بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ لہذا لبنان کے وزیر اعظم کا یہ کہنا بے دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے ساتھ ملاقات میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ لبنان کے نئے صدر کے انتخاب کے معاملے پر براہ راست تعاون کرے، تاکہ 6 ماہ سے جاری اس بحران کو ختم کیا جا سکے۔ ایک ایسے وقت میں جب شام میں لڑنے والے دہشت گردوں کی 3 سال تک حمایت کرنے والے مغربی اور عرب ممالک دہشت گردی کے خلاف جنگ کے مخمصے میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری نے دمشق میں دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ شام کے بارے میں ایران اپنے موقف پر قائم ہے، اور اس کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے لیے خطرہ بننے والی کسی بھی چیز کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ صہیونیوں کی اشتعال انگیزی کے مقابلے میں تحریک مزاحمت کی حمایت کرنا تہران اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، اور علی شمخانی نے اپنے دورے مشرق وسطی میں واضح کر دیا کہ تحریک مزاحمت کی حمایت پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ ہمسایہ ملکوں کے حوالے سے تہران کے واضح اور دانشمندانہ موقف کا اعلان دراصل خطے کے مسائل کے صحیح ادراک اور ایران کی منطقی پالیسیوں پر استوار ہے۔ اسی لیے ایران کے اعلیٰ رتبے سیکورٹی عہدیدار نے عالمی ذرائع ابلاغ کے کیمروں کے سامنے کھل کر کہہ دیا کہ غاصب صہیونیوں کے مقابلے میں تحریک مزاحمت کی حمایت اور شام کی قانونی حکومت کے ساتھ تعاون جاری رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران خطے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حقیقی علم بردار ہے، لہذا وہ دہشت گردی کے خلاف خطے سے باہر کے ملکوں کے قائم کردہ نمائشی اتحاد میں کبھی شامل نہیں ہوگا۔
ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کا ایک اور موضوع، علاقے کے عرب ممالک جو آج تک اپنے سیاسی اور سماجی اور ثقافتی معاملات میں ہمیشہ مغرب کی پالیسیوں کے تابع رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کے خریدار بنے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں سننے میں یہ آیا ہے کہ جرمنی نے بھی اب عرب ملکوں کو ہتھیاروں کی فروخت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اگرچہ جرمنی اس سے پہلے بہت ہی محدود پیمانے پر اپنے ہتھیار ان ممالک کو فروخت کرتا تھا، لیکن اب جو اسلحے کی دوڑ بعض یورپی اور مغربی ملکوں کی جانب سے عرب ملکوں کو فروخت کرنے کے بہانے شروع ہوئی ہے، وہ اب جرمنی میں بھی سرایت کر گئی ہے، اگرچہ جرمنی میں اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ ملاحظہ کیجئے ہمارا یہ سیاسی تبصرہ۔
اسلحے کی برآمدات میں انتہائی احتیاط سے کام لینے کا دعویٰ کرنے والے ملک جرمنی نے حال ہی میں خطے کے چند عرب ملکوں کو، جن میں سے بعض داعش جیسے دہشت گرد گروہ کے حامی شمار ہوتے ہیں، اسلحے کی فروخت کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا ہے۔ جرمنی مختلف طرح کی بکتر بند گاڑیاں، دفاعی نظام اور دوسرا سامان حرب قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اردن اور عمان کو فروخت کرے گا۔ حالانکہ جرمنی کے وزیر خزانہ نے اگست کے مہینے میں اس امید کا اظہار کیا تھا کہ سعودی عرب کے لیے اسلحے کی فروخت بند کر دی جائے گی۔ سن 2013 میں جرمنی کی حکومت نے 5 ارب اور 80 کروڑ ڈالر کے اسلحے کی فروخت کے لائسنس جاری کیے تھے، جن میں سے 62% سے زیادہ کا سامان حرب سعودی عرب، قطر اور الجزائر جیسے نان نیٹو ملکوں کو فروخت کیا گیا تھا۔ جرمن وزارت خزانہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سن 2013 میں عرب ملکوں کو فروخت کیے جانے والے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کی مقدار گزشتہ سال کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ رہی۔ اسلحے کی فروخت کے معاملے میں خود جرمن سیاستدانوں میں بھی شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ گرین پارٹی کے رہنما یوریگن ٹریٹن نے خلیج فارس کے بعض ملکوں کی جانب سے دہشت گرد گروپ داعش کی حمایت کا حوالہ دیتے ہوئے مذکورہ ملکوں کو جرمن اسلحے کی فروخت روکنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان ملکوں کو اسلحے کی فروخت داعش کی تقویت کا باعث بنے گی۔ قابل ذکر ہے کہ جرمنی اسرائیل کو ڈولفن کلاس آبدوزیں اور سعودی عرب و قطر جیسے ملکوں کو لیوپرڈ ٹینکوں کی فروخت کے لیے بھی مذاکرات کر رہا ہے، جن کی مالیت کئی ارب یورو بتائی جاتی ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں ایک جانب جرمنی مشرق وسطی میں مغرب کی اتحادی حکومتوں کو اسلحے کی فروخت کے ذریعے ان ملکوں میں جاری عوامی تحریکوں کو کچلنے میں تعاون کر رہا ہے، تو دوسری جانب سعودی عرب اور قطر جیسے ملکوں کو فروخت کیے جانے والے جرمن اسلحے کی بڑی مقدار کے داعش اور دیگر تکفیری گروہوں کے ہاتھ لگنے کا امکان بھی موجود ہے۔
ناظرین، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں پچھلے دنوں مسلسل بموں کے کئی دھماکے ہوئے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز ہونے والے دھماکوں میں آج ان شہدا کی تدفین عمل میں لائی گئی کہ جو کل کے دھماکے میں شہید ہوئے تھے۔ اس موقع پر کوئٹہ پورا سوگوار رہا اور جگہ جگہ لوگوں نے مظاہرے بھی کیے۔ اس سلسلے میں سیاسی امور کے ماہر جناب سید ناصر علی شاہ سے ہماری گفتگو ہوئی ہے، ملاحظہ فرمائیے ان کا اس صورتحال پر تبصرہ۔
جناب دیکھیں نا، یہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے، یہ پوری پاکستان میں بلکہ افغانستان میں بھی ہے، بلکہ اس خطے میں، یہ شام میں بھی ہو رہا ہے، یہ عراق میں بھی ہو رہا ہے، یہ سارے ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جائے اور یہاں مسلمان کو دست و گریبان کیا جائے، اور ساتھ ہی اس خطے کی جو وسائل ہے اس پہ اپنا قبضہ جمایا جائے، تاکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان تو آپس میں کبھی بھائی چارہ انہوں نے کیا ہی نہیں، ان تو مسلکوں کا لڑائی سے آج تک یہ فارغ ہوئے نہیں ہیں، اس مسلکوں کی لڑائی کو اس کو فائدہ اٹھا کے، اختلاف کو فائدہ اس کو فائدہ اٹھا کے یہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑا رہے ہیں۔ یہ ایک سازش پوری پاکستان میں اور پوری خطے کے لیے ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ختم نہیں ہوگا, یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری جو پالیسی ہے, جب تک آپ اپنے پالیسی میں تبدیلی نہیں لاؤ گے, جب تک اپنی پالیسی کو ریویزٹ نہیں کرو گے, جو پہلے سے 30-35 سال پہلے جو پالیسی, غلط پالیسی اختیار کی گئی, یا پاکستان ادھر افغانستان کے مسئلے میں, ساؤتھ یونین کے مسئلے میں, اور ساتھ ہی ایران کے مسئلے میں, یہ جب تک آپ ریویزٹ نہیں کریں گے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ خطہ یا پاکستان جو ہے اس میں امن و امان آ جائے. اس لیے کہ آج آپ کے ہر ادارے میں جو ہے وہ ان کی نیٹورک موجود ہے, اور وہ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, بزور شمشیر اپنے ایک نظریات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ممالک کو, ایک چند کو نکال کے, باقی جتنے بھی اس مسلمان ممالک ہیں یہ سارے پروردہ ہیں عالمی قوتوں کے, ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, ان کو اپنی اقتدار سے دلچسپی ہے, نہ مسلمان سے کوئی دلچسپی ہے, نہ ان کے لوگوں سے دلچسپی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے, چاہے وہ کوئٹہ میں ہو, چاہے وہ ہزارے کے ساتھ ہو, چاہے وہ کراچی میں ہو, یہ سارا ایک ایجنڈے کے تحت جو ہے یہ کام ہو رہی ہے.
ناظرین, بلوچستان کی سیاسی صورتحال اور کوئٹہ بم دھماکوں پر تبصرہ کر رہے تھے کوئٹہ کے سیاسی امور کے ماہر جناب سید ناصر علی شاہ. اور اب ایک اور موضوع, پچھلے دنوں افغانستان میں اس سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے کہ جس سے سابق صدر حامد کرزئی مسلسل گریزاں نظر آ رہے تھے. اس معاہدے پر بعض ملکوں نے اور خاص طور پر روس نے سخت انتباہات دی ہیں. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
روس نے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے پر عمل درآمد کی بابت حکومت افغانستان کو سخت متنبہ کیا ہے. روسی وزارت خارجہ نے 3 اکتوبر کو جاری ہونے والے بیان میں کہا کہ اگرچہ افغانستان کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دوسرے ملک کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاہدہ کرنے کا حق حاصل ہے, تاہم روس کو امید ہے کہ افغانستان کے حکام اس معاہدے کے ممکنہ نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہ معاہدہ اس کے ہمسایہ ملکوں کے سیکورٹی خطرات کا باعث نہ بنے. روسی وزارت خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ عالمی امن فوج کی جگہ لینے والے نیٹو کے فوجیوں کی تعیناتی اور سرگرمیاں عالمی معیاروں اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق انجام پانا چاہیے. قابل ذکر ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت نے 30 ستمبر کو امریکہ کے ساتھ دو طرفہ سیکورٹی معاہدے پر دستخط کیے ہیں, جس کے تحت تقریباً 10,000 امریکی فوجی سن 2014 کے بعد بھی افغانستان میں باقی رہیں گے, اور اس طرح امریکی فوجی مشن جو سن 2014 میں ختم ہونا تھا اب 2016 میں ختم ہوگا. افغانستان میں امریکی فوجیوں کو عدالتی کارروائی سے مستثنا قرار دیے جانے کا معاملہ بھی اس معاہدے کا سب سے متنازع موضوع رہا ہے. اس معاہدے پر ایسے وقت میں دستخط کیے گئے جب سن 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد سے افغانستان کی قیادت کرنے والے صدر حامد کرزئی نے مذکورہ معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا. ایران سمیت افغانستان کے اکثر ہمسایہ اور علاقائی ممالک بھی روس کی طرح کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے سے خوش نہیں ہیں. سیاسی ماہرین کے مطابق اس معاہدے سے خطے کی سیکورٹی میں نہ صرف یہ کہ کوئی مدد نہیں ملے گی, بلکہ یہ معاہدہ علاقے میں نئی صف بندی اور کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے گا. درحقیقت افغانستان میں امریکہ کی فوجی موجودگی خطے کی سلامتی و استحکام کو پہلے سے کہیں زیادہ خطرے سے دوچار کر دے گی, اور علاقائی طاقت کا توازن بھی اس کے منفی اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. امریکہ افغانستان میں 13 برس سے موجود ہے, اور اس کا نتیجہ سوائے امریکی فوجیوں کے خلاف حملوں میں اضافے, دہشت گردی کے فروغ, افغان عوام کے قتل عام کے اور کچھ نہیں نکلا ہے, جبکہ منشیات کی پیداوار میں بھی 40% اضافہ ہو گیا ہے. مذکورہ معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کابل اور واشنگٹن کے درمیان طے پانے والا معاہدہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. اس کی کوشش ہے کہ وہ افغانستان میں بدستور موجود رہے اور اس کی فوجی چھاونیوں کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہے۔ بہرحال افغانستان کے بعض ہمسایہ ملکوں، خاص طور سے ایران اور روس نے افغانستان میں امریکی فوجی موجودگی کی مخالفت کا کھل کر اعلان کر دیا ہے اور وہ اسے خطے میں کشیدگی میں اضافے اور عدم استحکام کا سبب سمجھتے ہیں۔
ناظرین، پروگرام کا آخری موضوع ہمارا ہے حج کے سیاسی، سماجی اور معاشی اثرات۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ حج کے مبارک ایام ہیں اور اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر حمید جمشیدی راز صاحب کو۔ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔
السلام علیکم، متشکرم۔
السلام علیکم، بندہ حضرت عالی، میں بھی آپ کے خدمت میں، آپ کے تمام ساتھیوں کو اور مسلمین عالم کو اور تمام حریت پسندوں کو
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں بغیر کسی تمید کے جانا چاہوں گا، 1979 سے پہلے کے حج اور 1979 کے بعد کے حج، کہ جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حج کے اس عمل کو دوبارہ احیاء کرنے کی کوشش کی کہ جسے یا ترک کر دیا گیا تھا یا وہ دکھائی نہیں دیتا تھا، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ برات از مشرکین کے تناظر میں میری گفتگو ہے۔
اصولاً
اصولی طور پر جب پروردگار عالم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ذریعے اور انسانوں کے لیے قرآن نازل فرما کر کے اس آخری دین کے کو بھیجا، تو انسان کی تمام سعادتیں اور اس کی سلامتی اور مسلمانوں کی سعادت اس میں رکھی گئی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آ کر یہ فرماتے ہیں کہ حج کے ایک نمایاں ترین رکن مشرکین سے برات ہے، تو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی جو نظریہ قرآن کی بنیاد بیان فرماتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، آپ تفسیر کرتے ہیں اور انتہائی سادہ الفاظ میں تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں، یہ حج وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے، دنیا کے گوشے گوشے سے ایک یہاں پر جمع ہوتے ہیں، خانہ خدا میں جمع ہوئے ہیں۔ اس کا ایک فلسفہ ہے، اس اجتماع کا فلسفہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے حالات سے آگاہی حاصل کی جائے، دوسرے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور وحدت قائم کی جائے، ان مسلمانوں کے درمیان جو ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، جن کا پیغمبر ایک ہے، جن کا قرآن ایک ہے، جن کا قبلہ ایک ہے، تو پھر ان کے درمیان اختلاف کہاں سے ہے؟ خاندان پیغمبر، اہل بیت پیغمبر، آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ بھی اہل بیت اور رسول سے محبت رکھتے ہیں وہ سب ایک ہیں۔ آج اگر ہم شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان تفریقے کی بات کی جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ برات از مشرکین اس سازش کو ناکام بنانے کی بنیاد ہے، یہ ایک ویکسینیشن ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اگر یہ بات پائی جائے، برات از مشرکین کا اصول پایا جائے، تو ان میں اختلاف نہیں ڈالا جا سکتا۔ مسلمانوں کے درمیان مہر، وفا، محبت، صلح و آشتی، یہ چیزیں پیدا ہیں۔ جو وہ مسلمان جو بلوچستان کے سے ہوں، چاہے آذربائیجان کے ہوں، چاہے خوزستان کے، نہیں اس سے آگے بڑھ کے، وہ مسلمان جو بر اعظم افریقہ کے ہیں، جو ہم جنوبی امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو مسلمان جو دنیا کے گوشے و کنار سے، دور ترین علاقوں سے ہیں، یہ تمام مسلمانوں کا ایک شجرہ طیبہ کا ثمرہ ان کے لیے ہے، جو اور وہ اسلام ان تمام کے مسلمانوں کے لیے سعادت کا پیغام دیتا ہے، اور اس کی ضمانت مشرکین سے برات ہے، مشرکین سے برات کا اعلان ہے۔ جب مسلمانوں کے اس عظیم ترین اجتماع میں مشرکین سے برات کی فریاد بلند ہوتی ہے، مشرکین سے برات کا نعرہ لگایا جاتا ہے، تو کاخ ستم میں اس ظلم و ستم کے محل میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔
ڈاکٹر حمید جمشیدی را صاحب، آپ نے اشارہ کیا حج کے سیاسی، مذہبی اور نظریاتی پہلوؤں کی طرف۔ حج کا سیاسی پہلو وہی برات از مشرکین ہے کہ جو مشرکین سے برات دور حاضر کے، اور اس چیز کو یا جیسے کہ میں نے اپنے سوال میں کہا تھا کہ یا ترک کر دیا گیا تھا یا بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں جو ہے اس کا اظہار ہو رہا تھا۔ حج کے مراسم میں لاکھوں افراد دنیا بھر سے آتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، وقت جو ہے اپنا لگاتے ہیں، کم سے کم 20 سے 30 دن کا وقت وہاں صرف ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو مالی لحاظ سے جو اخراجات ہوتے ہیں، پھر حج کے جو خود اپنے مناسک ہیں، جانور قربانی ہے، لاکھوں جانوروں کی قربانی ہے، ہزاروں لوگ اس سے فیلڈ سے وابستہ نظر آتے ہیں ہمیں۔ یہ سب کا سب ایک بہت بڑا جو ہے وہ نظام ہے، اور اتنا بڑا پروگرام جو ہے شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، لیکن ہم دیکھتے یہ آ رہے ہیں کہ یہ پروگرام ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، لاکھوں کے اخراجات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اپنے اپنے ملکوں کو واپس لے آتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہے، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو، سماجی لحاظ سے ہو، معاشی لحاظ سے ہو، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے؟ یہ شعور و آگاہی ہم کس حد تک جو ہے حجاج کرام کو، کس حد تک علماء کو، اور کس حد تک ان لوگوں کو کہ جو اس حج کے مشن سے وابستہ ہوتے ہیں؟
بھلے سوال بسیار،
بہت ہی بڑا سوال آپ نے کیا ہے، بہت ہی عظیم سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ وہ سوال ہے کہ جس کے جواب کا عالم اسلام منتظر ہے۔ حج اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے تمام، جس میں معاشیات کے تمام پہلوؤں کو، نفسیات کے تمام پہلوؤں کو، انسانیت کی شناخت اور بشریت کی شناخت کے تمام پہلوؤں کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ عظیم ترین فلسفہ حج، جس میں جو حج کے اعمال میں رکھا گیا ہے، یہ ہے کہ عالم اسلامی دنیا بے آگاہی سے، عدم آشنائی سے باہر آئے۔ روس کے مسلمان، ایران کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، دنیا کے تمام علاقوں کے مسلمان ایک دوسرے سے مرتبط ہوں، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، اور اخلاقی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے ان کے فرائض کیا ہیں۔ تو دیکھیے، تمام مسلمان بھائی ہیں، بس ان کے درمیان آشتی آپ قائم کریں۔ میں اسی ٹریبون سے، اسی آپ کے جو پروگرام سے کے ذریعے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں تمام دنیا کے، دنیا اسلام کے تمام دانشوروں کو، تمام اسکالروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ زمانہ خاموشی کا زمانہ نہیں ہے۔ دشمن مسلمانوں کے عزت، وقار، ان کے اتحاد و یکجہتی، ان کی عظمت کو اور ان کے تمام اقدار کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اسلامی اسکالرز، ہمارے فقہا، ہمارے علماء کرام، ہمارے دانشور جو اسلامی اقدار کے پابند ہیں، ان کا فریضہ ہے کہ عوام کو بیدار کریں، ان میں آگاہی پیدا کریں، اور ان کو بتائیں کہ ہمارے بین الاقوامی روابط کیسے ہونے چاہیے، وہ لوگوں کو بتائیں کہ استعمار کی سازشیں کیا ہیں۔ آج دیکھیں آپ کی مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے جا رہے ہیں، غرب جو مغرب مسلمانوں کو راستے سے ہٹا رہا ہے، ان کی جہالت کے باعث، ان کی لاعلمی کے باعث۔ ہمیں مسلمانوں میں آگاہی پیدا کر دینی چاہیے۔ آپ یہ داعش کو، جبہت النصرہ کو، اور یہ طالبان کو، القاعدہ کو آپ دیکھیں کہ اس میں 80% جو لوگ اس میں گرفتار ہوئے ہیں وہ عدم آگاہی کی وجہ سے، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے گرفتار ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے نتائج اگر آج ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ثقافتی میدان میں ہم نے کم سرگرمی اور فعالیت سے کام لیا ہے۔ حج میں صرف جانا اور مذہبی آداب بجا لا کے واپس جانا، یہ حج کا صرف ایک پہلو ہے۔ آپ حج کے ذریعے ہم نے دنیا کے کتنے ملکوں کی مظلومیت سے دنیا کو آگاہ کیا ہے، ہم نے کتنے لوگوں کو مسلمانوں کی محرومیت سے آگاہ کیا ہے، ہم نے کتنے ملکوں کو قرآن کی تعلیمات سے کہ اللہ جو ہے وہ عقل اور احسان کا حکم دیتا ہے، کتنے لوگوں کو اس سے ہم نے آگاہ کیا ہے، ہم نے کتنے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کے حالات سے آگاہی اختیار کرو، صہیونیوں کے اسلحے کے ذریعے مسلمانوں کا سینہ چاک ہونے کی اجازت نہ دو۔ اب اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ حج کے مناسک، حج کے اعمال ہمارے لیے نتیجہ بخش ثابت ہوں، تو ہمارے علماء کو، ہمارے حکماء کو، ہمارے دانشوروں کو، ہمارے اسکالروں کو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر جگہ ان کو بیداری کی تحریک چلانی چاہیے۔ نوجوانوں کو بیدار کریں، مسلمانوں کو بیدار کریں، ہر عمر کے مسلمانوں کو بیدار کریں، اور دنیاوی اور اخروی فرائض سے انہیں آگاہ کریں۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو 100 سال تک بھی اگر ہم حج ادا کرتے رہیں اور خانہ خدا کی زیارت کرتے رہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حج صرف ایک عبادتی عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے عبادتی پہلو کے ساتھ ہی ساتھ سیاسی پہلو بھی ہیں۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے، جیسا کہ ہمارے رہبر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے جیسا کہ فرمایا ہے، حج کے جو ہیں صرف ایک پہلو سیاسی ہے، اس کے 5 پہلو سیاسی ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم ثقافتی میدان میں کام کریں، سیاسی میدان میں کام کریں۔ ہمارے جو دینی درسگاہیں ہیں، الازہر، سعودی عرب کے جو دینی درسگاہیں ہیں، ایران کی دینی درسگاہیں ہیں، ان کو جو ہے کام کرنا چاہیے کہ مسلمین عالم میں کو منحرف کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ حج کے فرائض میں شامل ہے، اور اگر یہ کام کر دیا گیا تو اس وقت حج ایک عظیم الشان ایسے اجتماع میں تبدیل ہو جائے گا جو نتیجہ بخش ہوگا۔
جو ہے وقت ہمارے پاس محدود ہے، ایک منٹ کا، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حج کے عبادی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ، نظریاتی پہلوؤں کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی، جو معاشی اور اقتصادی پہلو ہیں اس پر اگر آپ ایک منٹ میں کچھ کہنا چاہیں تو کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں کہ جب سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کہ غریبوں کے احوال پر توجہ دی۔ دنیا اسلام جو اگر چشمے پینا اور سننے والے اس کی سماعتیں اگر ہوں، تو حج کا عظیم ترین پہلو نیکوکاری اور اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ نیکی اور ان کی مدد ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان کے دنیا کے گوشے میں مسلمان بھوکے ہوں، ان کے بچے بھوکے ہوں، تو خمس کس لیے ہے، زکوٰۃ کس لیے ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فائدہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں احسان کرنا چاہیے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ورحمۃ اللہ وسلم۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا آپ نے وقت دیا اور بہت ہی اہم موضوع اور نکات پر آپ نے جو ہے وہ ہماری توجہ مبذول کرائی۔ ہمیں امید ہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، حج حقیقی معنوں میں اسی انداز میں اپنے اثرات دکھائے گا کہ جس کی توقعات آئمہ علیہ السلام نے، انبیاء علیہ السلام نے ہم سے کی ہیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے جا چاہوں گا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ساتھ دیا۔ خدا حافظ۔